بھی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلا لاکھ کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلا لاکھ کا ہے نام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 23 قسط میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے عرب کے حالات میں ہم بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ کل کی قسط میں عرض کیا تھا کہ آج کی قسط میں ہم اس دور کے عالمی حالات کے تناظر میں دو بڑی طاقتوں کی جو اس وقت کی سچویشن تھی، جو صورتحال تھی، اس کو بیان کریں گے۔ اس زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانے میں روم اور ایران کی حکومتیں اور یہ ایسی طاقتیں تھیں کہ جو عالمی سطح پر ایک دوسرے کے ٹاکرے کی طاقتیں تھیں، قوتیں تھیں یہ۔ اور ایران کا علاقہ ایک قدیمی حکومت کا حامل اور ایک بڑی حکومتیں رہیں، حتیٰ کہ اگر ہم ذوالقرنین کی بات کریں تو ایک پرانا جو ہے وہ جناب ذوالقرنین سے ہی یہ ایک بڑی حکومت اور ایک بڑا مرکز رہا، حکومتی اعتبار سے بھی اور تمدن و تہذیب کے اعتبار سے بھی۔ روم کا بھی رومن امپائر ایک بڑا، پرشین امپائر اور رومن امپائر مشہور ہے تاریخ دانوں کے درمیان میں۔ اب اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت کے بعد اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد اس دور میں، اگر دنیا میں بہت ساری قومیں کی جو کسی قوم کی فکری اور سیاسی تہذیبی معاشرتی طور پر پیروی کرتی تھیں تو وہ یہی قومیں تھیں، ایران اور روم کی قومیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے جب آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے عرب کے اندر سے اسلام کے اس نور سے منور کر دیا پورے عرب کو، اس وقت ان دونوں حکومتوں کی حالت کیسی تھی، وہاں کے رہنے والے باشندے کس سطح پہ زندگی گزار رہے تھے اور ان حکومتوں کے ساتھ وہاں کے عوام کے تعلقات کیسے تھے، اس موضوع پر انشاءاللہ آج کے قسط میں اور شاید ایک آدھ قسط اور ہم اسی حوالے سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ باتوں کو بیان کریں گے۔ بس اس زمانے میں جس کی وہ روشن ترین نقطہ کی جس کی تاریخ نشاندہی کرتی ہے وہ یہ کہ ان دونوں جو عظیم سلطنتیں تھیں ان کی اندرونی حالت نسبتاً بہت مضمحل تھی، بہت زیادہ خراب تھی، اور ان حالات کی خرابی میں اس دور کا روم اپنے حریف ایران سے کسی بھی طور مختلف نہ تھا۔ داخلی جنگیں ان بیرونی جنگوں کے علاوہ تھیں جو ہمیشہ ایران اور روم کے درمیان رہی ہیں، جنہوں نے وہاں کے لوگوں کو ایک ایسی حالت میں یعنی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا تھا کہ جنگی اخراجات کے ضمن میں بادشاہوں کو ٹیکس دینا اور ان کے جنگی اخراجات کو پورا کرنا۔ وہاں کی عوام پس رہے تھے ظلم و ستم کی چکی میں۔ بس ایک طرف وہاں پر ان بادشاہوں اور ان حکومتوں کا اثر تھا تو دوسری طرف عوام جو تھی وہ مذہبی طبقے سے بھی ان کے بھی ظلم کا شکار تھے۔ روم میں جو کلیسا تھے، روم میں جو پادری تھے ان کی طرف سے، اور اسی طرح ایران میں جو زرتشتی اور مجوسی جو عبادت گاہوں کے آتش کدوں کے جو چلانے والے ہوتے تھے، اس کو لیڈ کرنے والے ہوتے تھے، عوام ان کے ظلم کے نیچے پسے ہوئے تھے۔ پہلے ہم روم کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، روم کے حالات، وہاں کے مذہبی حالات اور وہاں کے سیاسی اور داخلی حالات کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ایران، اس دور کے ایران کے حالات بیان کریں گے۔ ان عالمی حالات کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم رسول خدا کا جو آغاز تھا یہاں پر، آپ کی ولادت اور اس کے بعد خود اسلام کی تحریک کا جو آغاز ہے، اس کے بہت ساری باتوں کو ہم انہی عالمی حالات کے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ روم اندرونی طور پر بہت ساری کمزوریوں اور مشکلات کا شکار تھا، اور روم کی عظیم سلطنت جو ہے وہ مشرقی اور مغربی دو بلاکوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور مورخین کا خیال تھا کہ روم کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی صورتحال چھٹی صدی میں بہت خراب تھی، یہاں تک کہ روم کی ایران پر برتری کو، یعنی بعض جنگوں میں جو روم نے ایران کو شکست دی یا ان کے اوپر برتری حاصل کی، تو مورخین کے نزدیک وہ کسی فوجی قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ ایرانی حکومت کی سستی اور ان کی منصوبہ بندی کا نہ ہونا اور ان کا اپنی کمزوریاں وہ باعث بنی تھی کہ رومی غالب آ گئے۔ یہ دونوں ملک جو دنیا کی سیاست اور سیادت کا تاج زیب سر کیے ہوئے تھے، ظہور اسلام کے وقت بہت پرآشوب حالات کا شکار تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی صورتحال لوگوں کو عام حالات کے مقابلے میں اس سے زیادہ ایک ایسے نظام اور قانون کو قبول کرنے پر تیار کرتی ہے جو انہیں ہلاکت سے نجات عطا کر کے ان کی زندگیوں کو سدھار دے۔ یعنی روم کی جو عوام تھی یا روم کے لوگ تھے یا ایران کے لوگ تھے، وہ اپنے اس موجودہ سسٹم، ان موجودہ حکمرانوں، ان موجودہ مذہبی پیشواؤں کے سامنے ان کے ظلم و ستم کے اس طرح سے شکار تھے، اس طرح ان کے مظالم کے شکار تھے کہ ان حالات کے اندر ایک نئے نظام کو، کہ جو اسلام کا پیغام دنیا کے اندر جب اللہ کے نبی کے ذریعے پیش کیا گیا، پھیلایا گیا، تو ان اقوام نے بہت جلدی اور بہت آسانی سے اسلام کے اس پیغام کو قبول کیا۔ بعض ممالک میں کچھ بیکار اور ہوا و ہوس کے پتلے اپنے غلط مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے بے بنیاد مسائل پر بحث کر کے لوگوں کی قیمتی زندگیاں تلف کر دیتے ہیں۔ یعنی روم کے اندر کے جو حالات تھے اس میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے موضوعات تھے، چھوٹے چھوٹے مسائل تھے مذہبی عقائد کے مطابق، عقیدوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں وہاں پر پھیلی ہوئی تھیں کہ ان میں الجھا کر، جیسے کسی عقیدے پر اگر حکمران حکومت اور حکمران بادشاہ اور اس کے اعلی کار، اس کے وزیر، اس کے مشیر، جب وہ کسی مذہبی عقیدے پر اپنے آپ کو اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے تھے، مذہبی عقیدہ، تو اس کے دفاع کے لیے پوری حکومتی مشینری کو استعمال کرتے تھے، اور جو لوگ اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں، جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے، ان کو ان کا کلا کما کرنا، ان کو توڑنا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ چند ایک مسائل میں عرض کر دیتا ہوں جو اس زمانے کے روم میں عقائد کے عنوان سے تھے، کہ جیسے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جو وہاں باضابطہ پڑھائی جاتی تھی، اور 400 سال تک ایک قانونی کتاب کی حیثیت سے وہ پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اس کتاب کا ایک حصہ اس بحث پر مشتمل تھا کہ آیا چند فرشتے سوئی کی نوک جتنے مقام پر جمع ہو سکتے ہیں، یا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بائیں آنکھ کی پتلی سے دائیں آنکھ کی پتلی تک کتنے فرسخ کا فاصلہ ہے۔ بدبخت روم بھی جب کہ بیرونی جنگوں میں اس کا دامن الجھا ہوا تھا، داخلی اختلافات کا ایک سیلاب جو عام طور پر مذہبی رنگ لیے ہوئے تھا، روز بروز ملک کو تباہی کے کنارے کے قریب کر رہا تھا۔ شریر اور دھوکے باز یہودیوں نے جب یہ دیکھا، یعنی جب عیسائی مذہب کے حامل افراد وہاں پر اس طرح کی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے ایک دوسرے کے درمیان، یا میں یوں کہوں کہ عیسائیت کے کچھ فرقے بن گئے اور وہ آپس میں عقائد کے موضوع پر ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، تو ایسے موقع پر یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ روم کے فرما رواؤں کا ظلم و ستم حد سے گزر چکا ہے، تو وہ روم کی حکومت کے خاتمے کی تدبیر کرنے لگے۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تو انہوں نے اس کے دارالحکومت پر، انطاکیہ پر، قبضہ بھی کر لیا، اور بڑے پادری جو تھے اس وقت وہاں کے، جو عیسائی بڑا پادری تھا، اس کو گرفتار کر کے اس کے ناک اور ہونٹ کاٹ دیے یہودیوں نے۔ اور اسی طرح جب یہودیوں نے ایسا کیا تو کچھ کہتے ہیں کچھ مدت کے بعد روم کی حکومت نے انتقامی کارروائی کر کے انطاکیہ کے یہودیوں کو ان کا قتل عام کر دیا۔ یہ بے رحمانہ قتل و غارت روم کے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی مرتبہ ہوئی ہے، اور کبھی یہ جو ان کا آپس کا جھگڑا ہوتا تھا، ان کی مخاصمت ہوتی تھی، وہ ملک سے باہر تک سرایت کر گئی۔ مثلا یہودیوں نے ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ سے 80,000 عیسائیوں کو خریدا، اور انتقام کی خاطر انہیں بیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا۔ یعنی جو روم میں ان پر ان کے خلاف جو یومی بادشاہ اور وہاں کی حکومتوں نے جب ان کے خلاف مزاحمت کی، یہودیوں کو قلع قمع کیا، ان کے قتل عام کیے، انہوں نے ایران کے بادشاہ سے ہزاروں عیسائیوں کو غلامی میں غلام کے طور پر خریدا اور ان سب کو قتل کر دیا۔ بس یہاں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت کے پرآشوب حالات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہم صحیح طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کی نجات بخش تعلیمات اس تاریک ماحول میں انسانی فکر کی پیداوار نہیں ہے، کیونکہ انسانی فکر کی حالت تو یہ تھی کہ روم اور ایران اس زمانے کی جو متمدن ترین قوتیں تھیں ان کے اندر کے مسائل اس طرح کے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ کر اور ایک دوسرے کو قتل عام کر دینا۔ بس اس طرح کے عقائد، بے بنیاد عقائد پر رومی عوام وہاں کے حکمرانوں اور وہاں کے مذہبی طبقے کے درمیان پس رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد تھے عیسائیوں کے، اس موضوع پر بھی مسیحیت بہت سارے گروہوں میں تقسیم تھی اور پھر ان کے آپس کے اختلافات بھی تھے۔ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو ٹوک اور واضح عقیدہ بیان کیا وہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم فقط اللہ کے نبی تھے، ان سے پہلے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کی ماں ایک پاک دامن اور سچی خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اور بشر تھے۔ رومیوں نے وہاں کی مسیحیت نے جو عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا بنایا، نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیا، تو اسلام نے واضح ترین انداز میں، دو ٹوک انداز میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اپنی رائے بیان کی۔ بس روم اس وقت ایک ایسی حالت میں تھا کہ کلیسا، اہل کلیسا کی بہت سی بے بنیاد اور ایسے موضوعات کہ جو خود انسانی عقل جن کو قبول نہ کرے، ان کے اندر الجھے ہوئے تھے، اور وہاں کی عوام، روم کی عوام، اب ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا، یا وہ اگر عقیدے کے حساب سے بادشاہ یا حکمرانوں کے خلاف کوئی عقیدہ بنا لیں، ان کے عقیدے کے خلاف کوئی نظریہ قبول کریں، تو انہیں ان کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اگر کسی جگہ کسی نے کوشش کی خود کو، اپنی نظریات کو، عقل نے جو ہدایت کی اس کے مطابق اپنا عقیدہ و نظریہ بنانے کا ارادہ کیا، تو اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بس روم اس زمانے کی ایک بڑی طاقت، لیکن اندرونی طور پر بہت سارے مسائل کے شکار تھے، اور ان کے پاس متبادل نظام بھی نہیں تھا۔ ایران اور روم کے آپس میں جنگیں رہیں، اور یہ جنگیں کئی عشروں تک جاری رہیں۔ کہتے ہیں کہ نوشیروان کے دور سے جو جنگیں چلی ہیں، ان کا وہ خسرو پرویز، اس کا بیٹا، اس کے دور تک یہ جنگیں رہیں، اور خود اسلام کے طلوع اسلام کے بعد بھی روم اور ایران کی جنگ کے بارے میں یہ آتی ہے، خود سورہ روم جس میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر کا ذکر کیا، اس بارے میں بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ روم میں چونکہ اہل کتاب تھے، عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور توحید کا عقیدہ، اور اہل کتاب جس کو قرآن نے اہل کتاب کہا، جبکہ ایران میں بسنے والے وہ زرتشتی اور بعد میں مجوسی مذہب کے، کہ جنہوں نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ شروع میں ظاہر ہے کہ آگ پرستش کے عنوان سے نہیں تھی ان کے درمیان، لیکن بعد میں انہوں نے آگ کی پرستش شروع کر دی، تو بس وہ آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد روم اور ایران کی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں رومیوں کو ایرانیوں نے شکست دے دی۔ جب یہ شکست ہوئی اور اس شکست کی خبر ادھر عرب میں پہنچی ہے، مکہ میں پہنچی ہے، چونکہ ایرانی آگ کی پوجا کرتے تھے تو مکہ کے بت پرست سمجھتے تھے کہ یہ عقیدے میں ہمارے قریب ہیں، تو بس ایرانیوں کی جیت کو رومیوں کے اوپر، اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم عقیدے ہیں، وہ جیت گئے ہیں۔ کہتے ہیں اس پر بعض مسلمان کے جو ان اہل کتاب کے بارے میں دکھی ہو گئے کہ وہ اہل کتاب تھے، تو ان کی شکست پر انہیں دکھ ہوا۔ اس پر قرآن مجید کی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، قرآن کی پیش گوئی اس میں بیان ہوئی کہ رومی مغلوب ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ مغلوبیت کچھ عرصے تک ہوگی، اس کے بعد وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور بعد میں وہ دوبارہ غالب بھی آ گئے، ادھر وہ غالب آگئے اور ادھر جنگ بدر میں مسلمان قریش مکہ اور مشرکین پر غالب آگئے۔ یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ایران کے جو اس زمانے کا ایران تھا اس کے حالات ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔